وسلم سے سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے. اور سال کے بعد جتنے بندے اللہ کے نام سے خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں, یہ شہنشاہ کا وقت اقبال ہے کہ اس سے کئی گنا مجمع دنیا کے کونے کونے میں اس شہنشاہ کے نام پہ جمع ہو جاتا ہے. اور یہ جو ماہ محرم ہے یہ شہنشاہ کے نام کے ساتھ مخصوص ہے, اور محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس میں کربلا کا شہنشاہ سوار ہو کر اپنی رعایا کے معائنے کے لیے کائنات کے کونے کونے میں جاتا ہے. بزرگان محترم, ساری دنیا کے حکومتوں کا بجٹ ایک طرف, اور اس شہنشاہ کے ایک دن کا بجٹ ایک طرف. کسی کے اتنے مکان نہیں جتنے اس شہنشاہ کے مکان, کسی کے پاس اتنے رضاکار نہیں جتنے حسین کے پاس, کسی کے پاس اتنی سواریاں نہیں جتنی حسین کے پاس, کسی کے اتنے لنگر نہیں جتنے حسین کے پاس, اور کسی کی اتنی سبیلے نہیں جتنی اس کی سبیلے. اگر یہ اپنے پروانوں کو لے کر کہیں چلا جائے, کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سب کو جگہ دے سکے, لیکن اگر آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اس کے مہمان ہو جائیں, اس کے پاس اتنے مکان ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے. کتنے رضاکار ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے, کتنے سواریاں ہیں کہ سب کو عطا کر سکتا ہے, کتنے لنگر ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے, کتنی سبیلے ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے, اور کس کے پروانوں کے لیے سوائے خداوند عالم کے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سب کو جگہ دے سکے. اور پھر اس کا لنگر سخی کا لنگر ہے, میں نے ساری دنیا میں جا کر دیکھ لیا. دیکھیے آپ حضرات دیگر معصومین کی نظر و نیاز کرتے ہیں, لیکن اس میں 25 شرطیں لگا دیتے ہیں, بھائی حاضری ہے, یہ چھٹے امام کی نیاز ہے, وضو کر کے کھانا, درود پڑھ کے کھانا, سلواتیں سنا کے کھانا, گھر سے باہر نہ لے جانا, جیب میں ڈال کے نہ جانا, 25 پابندیاں لگ جاتی ہیں, مگر کھلا لنگر ہے حسین کا, سنی کھائے, شیعہ کھائے, ہندو کھائے, عیسائی کھائے, مسلم کھائے, غیر مسلم کھائے, یہ لنگر کی شان یا حسین کی ہے یا پھر اللہ کے یہ لنگر کی شان. اور اگر آپ مجھ جیسے درویش سے پوچھتے ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کو اگر رزق ملتا ہے تو حسین کے سب سے ملے. ساری کائنات کا رزق فاطمہ کے لال کے سب سے ملتا ہے. کون سنی شیعہ مورخ ہے جس نے میرے مولا کی مظلومیت کا یہ پوائنٹ نہ بیان کیا ہو کہ جب 6 مہینے کے لال کو کربلا میں لیے کھڑا تھا, سوال پانی کا تھا, جواب تیر سے دیا گیا, تو بچے میں اتنا دمخم کہاں تھا؟ چند قطرے خون کے وہ مولا نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. مسلم غیر مسلم سب نے لکھا کہ اس خون ناحق کو آسمان پہ پھینکنا چاہا. آواز آئی اگر ایک قطرہ بھی اوپر آیا اس خون ناحق کا قیامت تک پانی نہیں بچے گا. زمین پہ پھینکنا چاہا آواز آئی قیامت تک کوئی دانہ نہیں اگے گا اگر زمین پہ ہی آیا. بڑے حوصلے سے بڑے ضبط سے خدا کی قسم مظلومیت کی معراج مل رہی ہے حسین. آسمان پہ پھینکتا ہے تو دنیا قیامت تک پانی سے محروم ہوتی, زمین پہ پھینکتا ہے تو دانے سے محروم ہوتی. اب سوچ کے بتائیے گا اس وقت ساری کائنات کا رزق حسین کی مٹھی میں بند ہے یا نہیں؟ اگر چاہتا تو دنیا کو پانی سے محروم کر دیتا, اگر چاہتا دنیا کو دانے سے محروم کر دیتا. مگر اسے کہنے میں سخی میں سخی ہوں میں, کیوں آپ کو دانے سے محروم کروں؟ لوگ اپنے چہرے پہ مر لیتے. اب یاد رکھیے گا بلا اختلاف مذہب و ملت, اب جو آسمان کے پانی سے فائدہ اٹھائے گا وہ حسین کے صدقے میں اٹھائے گا, اور جو قیامت تک زمین کا اگا ہوا دانا کھائے گا وہ حسین کے صدقے میں کھائے گا, اور پھر بھی جو حسینی نہیں بنے گا وہ نمک حرام کہلائے گا. خداوند عالم آپ حضرات کو, آپ کی نسلوں کو یہ سفِ اعضا نصیب فرمائے. بزرگان محترم, حیرت ہوتی ہے جب اتنے بڑے شہنشاہ کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ نواسے رسول نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی, جب پوچھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی مدینہ مکہ چھوڑ کر عراق کیوں گئے, جب پوچھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کو بہت مشورے دیے گئے مگر انہوں نے کسی کا مشورہ کیوں نہیں قبول کیا. یہ سارے وہ اعتراضات ہیں اور یہ وہ سوالات ہیں جو عموماً ہمارے بچوں سے کیے جاتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بچوں کو سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ بزرگ تو ماشاءاللہ سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں. سادہ سادہ الفاظ میں یہ عرض کروں, یہ سوالات ایسے ہیں کہ جس سے خانوادہ آل محمد سے دشمنی جھلکتی نظر آتی ہے. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ نے سجدہ آدم کا حکم ہی کیوں دیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جناب ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے ہی کیوں لے گئے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ جناب حمزہ کے قاتل خود محمد مصطفیٰ ہیں, انہوں نے ان کو میدان میں بھیجا ہی کیوں. بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ حسین عراق گئے ہی کیوں, حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. بزرگان محترم, اس کیوں کا رخ نہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, نہ نبی کی طرف ہونا چاہیے, نہ امام کی طرف ہونا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ شیطان نے حکم خدا کے باوجود سجدے سے انکار کیوں کیا. اس لیے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کیوں لے گئے. ارباب علم خاصان خدا معصومین عوام کی رائے کے پابند نہیں ہوتے, وہ جب بھی چلتے ہیں, جب بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں, چاہے کسی عقل کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا, چاہے کوئی قانون تھا یا نہیں تھا, چاہے دنیا مخالفت کرتی رہتی, لیکن حضرت ابراہیم پابند تھے حکم الہی. جو اس نے حکم دیا اس کی تعمیل واجب تھی حضرت ابراہیم پر. چنانچہ خلیل خدا نے لے جا کر میدان میں وہ پورا کر دکھایا جو اللہ کا حکم انہیں ملا تھا. بالکل اسی طریقے سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی, کیونکہ اس میں ایک شماتت پائی جاتی ہے. گویا معترض اندر سے خوش ہے کہ ایسا کرنے والے کے ساتھ یوں ہی ہونا چاہیے تھا. یہ جو یزید کی بیعت پر اتنا اصرار ہو رہا ہے, سوال تو یہ ہے پہلے ہم معترض سے پوچھتے ہیں کیا یزید آپ کا رہبر ہے؟ کیا یزید خلیفہ برحق ہے؟ اور کیا آپ کی خلافت کے وہی معیار ہیں جو یزید پر بھی پورے اترتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتلائیے کہ یزید سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں کیا یزید بھی ان جیسا تھا یا وہ سب بھی اسی طرح تھے جیسا کہ یزید ہے؟ پھر ہم اس پر بحث کریں گے. تو بحث کیوں نہیں کی؟ کوئی راستے کیوں چلے گئے؟ ایک تو اس غلط فہمی کو معترض ذہن سے نکال دے کہ کربلا میں جا کر فاطمہ کے لال کو شکست ہوئی, اگر حسین انکار نہ کرتے تو شاید اس شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. بزرگان محترم, حسین اور شکست ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی جمع نہیں ہوتے. اس لیے کہ معترض فتح و شکست کے معیار ہی کو نہیں سمجھا. اے بھیا, فتح و شکست کا معیار فلسفہ اخلاق میں یہ ہے, فاتح اسے کہتے ہیں جو مقصد کو پا لے, شکست خوردہ وہ کہلاتا ہے جو مقصد کو کھو دے. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ مقصد کو پایا کس نے, مقصد کو کھویا کس نے. یزید کا ارادہ تھا نواس رسول میری بیعت کرے, نواس رسول نے کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا. اگر وہ بیعت لے لے تو وہ فاتح. اور اگر سب کچھ خرچ کر کے بھی وہ بیعت نہ لے سکے تو پھر فاتح ہے میرا مولا. میں معترض کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں, زور لگا کے مر گیا یزید, مگر حسین ابن علی تو اپنی جگہ ہے. وہ حسین کے کسی چار سال کی بچی اور چھ مہینے کے بچے سے بھی ہاں نہ کروا سکا. اور اس شہنشاہ نے اس بیعت مانگنے والوں کے وہ دانت توڑے ہیں, وہ دانت توڑے ہیں, اور وہ شکست دی ہے, اور اس طرح گردن مروڑی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حسین ابن علی کی فتح کا اور فتح کی وہ حیبت ہے آج تک کہ واقعی کربلا کے بعد پھر کسی یزید کے بچے کو علی کی نسل سے بیعت مانگنے کی ضرورت نہ ہو. ایک سلوات پڑھ لیجیے مل کے بابا جی بران محمد. بابا جی کا سلوات پڑھ لیجیے محمد. بزرگان محترم, جو یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو حاشم بن ملک ولا ملکم جا ولا وحی نزل, بنی حاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا, نہ کوئی فرشتہ آیا, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی رسول ہے, کچھ بھی نہیں. اس دعوے دار کے منہ پر وہ تماشا مارا ہے نواز ہے رسول نے, اور اتنا بڑا فاتح بن سے ابھرا ہے فاطمہ کا لال کہ قیامت تک ہر مسجد کا مؤذن آزان دے کر حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہے. اور جب ہر اعتبار سے اصلی طور پر اور نقلی طور پر معترض مجبور ہو جاتا ہے ہیبت حسینی کو تسلیم کرنے پر, تو پھر فکر کا زاویہ مڑنے لگ جاتا ہے. ہاں کہ ہاں اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حسین ابن علی نے اس لیے غیبت نصیب کی کیونکہ وہ بدکار تھا, کیونکہ وہ شرابی تھا, کیونکہ وہ جوئے کھیلتا تھا, کیونکہ وہ محرمات ابدیہ کا منکر تھا, اس لیے اس نے غیبت نصیب فاطمہ کے لیے. میں کہتا ہوں یہ بھی ایک سب پتا ہے, یہ بھی ایک مخالفت ہے, یہ بھی دھوکہ دینے کی ایک تکتیب ہے. دیکھیے میری گفتگو کو کسی بہت بڑے عالم فاضل کی تقریر سمجھ کے نہ سنیے گا, ایک طالب علمانہ گفتگو ہے میری, ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں جائزہ لے سکا ہوں وہی عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے, روزانہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے, قتل ہوتے رہتے ہیں, کیس بھی چلتے رہتے ہیں, تو ذہین وکیل یہ کرتا ہے کہ اگر اس قتل میں 9-10 بندے شریک ہیں تو وہ ایک سے اقرار جرم کرا دیتا ہے کہ چلو ایک کو مجرم بنا کر اس سے اقرار لے لو تاکہ اس کے بعد باقی تو چھوٹ ہی جائیں گے, ایک پکڑا جائے پھر آگے چل کر بحث کریں گے, کوشش کریں گے. کہ اس کو بھی چھوڑا لیا جائے, معاف کیجیے گا یہ چالاکی ہے کہ صرف یزید سے اقرار جرم لے لیا جائے کہ باقی تو سب لے دیں. اس کا مطلب ہے اس کی بحث اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اندر یہ خرابیاں تھیں اور باقی سب کی ہو گئی. توجہ چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر یزید, میرا دعویٰ ہے اگر یزید فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا, اگر وہ نمازی ہوتا, پرہیزگار ہوتا, بہت ہی نیک انسان بھی ہوتا, تب بھی حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اگر وہ اپنے زمانے کا سلمان ہو جاتا، بوزر ہو جاتا، مقداد بن جاتا، تب بھی فاطمہ کا لال اس کی بیعت نہیں کر سکتا. ارے میں کہتا ہوں اسے آگے چلتا ہوں، اگر وہ بنی اسرائیل کا کوئی نبی بھی بن جاتا تب بھی فاطمہ کا لال اس کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرے پاس سنی شیعہ دونوں کی طرف سے دلیل موجود ہے، دلیل موجود ہے. دو موجود ہیں اس وقت، ایک بنی اسرائیل کا آخری نبی جسے عیسیٰ کہتے ہیں، ایک طرف حسین نہیں، حسین کا پوتا وہ موجود ہے. میں علماء اسلام سے پوچھتا ہوں کہ جب دونوں آئیں گے، دونوں آئیں گے، رکھیے بڑے سے بڑے مفتی اور عالم کے سر پہ قرآن، مجھے بتائیں بخاری شریف پڑھ کر کون کس کی بیعت کرے گا؟ تو میں نے مشترکہ مسئلہ بتایا، اس لیے کہ میں کوئی ایسی شاید پیش نہیں کروں گا جو دونوں کے نزدیک مسلم نہ ہو. بھائی یہی جملے ہیں بخاری شریف کے نا، کئی فان تم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ اذ نزل عیسی ابن مریم، کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور جماعت کا وقت آئے گا، وہ امام کم من کم، یہ جملہ ہے بخاری شریف کے. اور جب جماعت کا وقت آئے گا تو امام تم میں سے ہوگا، زمین والوں سے، اور وہ امامت کروائے گا. زمین میں کون غائب ہے؟ آسمان میں کون غائب ہے؟ توجہ کرتا ہوں. اور یہی وہ لطیف پوائنٹ ہے جس کا جواب بہت بڑے پادری کو دیا گیا تھا، جب اس نے یہ کہا تھا کہ صاحب ایک طرف ہے ہمارا عیسیٰ، ایک طرف ہے آپ کا بارواں. تو ہمارے علماء نے پوچھا کہ پھر کہ ہمارا آسمان میں غائب ہے، آپ کا زمین میں غائب ہے، تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ جناب پھر بلند تو ہمارے والا ہے، آپ والا تو نہیں ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائے آپ کے ان علماء پر. ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پادری صاحب آپ سمجھے ہی نہیں بات، ایک طرف تو تیرا عیسیٰ، ایک طرف تو میرا بارواں، دونوں کو اللہ نے دیکھنا چاہا کہ فضیلت اس کی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے. دونوں کی فضیلت تولنے کے لیے اللہ نے عدل کا ترازو لگا دیا، ایک پلڑے میں تیرے والے کو رکھا، ایک میں میرے والے کو. تیرے والے کا پلہ آسمان تک چلا جائے تو میں کیا کروں؟ اور یہ تو سرکار غفرام آپ کے جن کی نسل سے یہ حضرات ہیں، ان سے پادری نے پوچھا تھا، ان سے سوال کیا تھا، کیسے سرکار یہ فرمائیے کہ ایک شخص سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے بیٹھا ہوا اس کے سرانے، بھٹکا ہوا مسافر رستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ آپ نے فرمایا میں تیرا سوال سمجھ گیا، تو نے صرف مسلمان مولویوں کو ہی سنا ہے نا کہ پیغمبر وفات پا گئے، گویا وہ سو گئے ہیں، تو وہ سو رہے ہیں اور عیسیٰ تیرے جاگ رہے ہیں، تو بھٹکی ہوئی دنیا کس سے ہدایت لے گی؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ آپ فرمائیے بھائی، ایک سو رہا ایک جاگ رہا، تو بھٹکا ہوا مسافر کس سے سوال کرے گا؟ جاگنے والے سے، ٹھیک ہے نا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ بات نہ کر، سونے والے سے پوچھیں گے. سرکار سونے والے سے کیسے پوچھیں گے؟ وہ جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھیں گے؟ عقل کا فیصلہ ہے، اپنی عقل کا علاج کر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سونے والے سے پوچھیں گے، جاگنے والے سے کیوں نہیں پوچھیں گے؟ فرمایا جاگنے والے سے اس لیے نہیں پوچھیں گے، تو بیچارہ خود اس انتظار میں ہے کہ سونے والا اٹھے تو میں رکھتا پوچھوں. بس ذرا مل کے سلامات پڑھ لیجیے بابا جی والا محمد. تو جب دونوں جمع ہو جائیں گے، عیسیٰ اور بارہویں سرکار، تو بخاری شریف کا جملہ یہ ہے کہ اقتداء کرے گا مریم کا بیٹا سیدہ کے لال کی. میرا بارواں مولا نماز پڑھائے گا اور بری اسرائیل کا نبی پیچھے نماز پڑھے گا. میرے محترم سامعین، اسے سوچ کے بتائیے گا، ہمارے ہاں امامت کا معیار سمجھ میں آیا؟ امام برحق وہ ہے جو عیسیٰ جیسے نبی کو نماز پڑھا، اور عیسیٰ میں جرت نہ ہو سکے کہ وہ آگے کھڑا ہو سکے وہ نماز پڑھائے. یہ کون ہے بارواں؟ علی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے، علی کا لال ہے. تو آپ سوچئے کہ جب علی کا فرزن، علی کا پوتا نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو خود علی کسی گناہگار کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا؟ آواز بلند سلوات پڑھ لیجیے محمد. اب آئیے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو زحمت دوں، بائے اب کا لفظ کس سے بنا ہے؟ البیعۃ اسم للمبایعۃ، شرفی و نحوی نقطۂ نگاہ سے البیعۃ اسم للمبایعۃ کالمصافحۃ والمباہلۃ والمناظرۃ. یہ باب مفعلہ ہے گرامر کے اعتبار سے. مبایعہ یہ ہے باب مفعلہ. اور باب مفعلہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں فریقین کا ہونا ضروری ہے. جیسے مصافحہ, مبایعہ کس کے وزن پر ہے؟ مصافحہ. آپ حضرات مصافحہ کرتے ہیں نا, تو اس میں فریقین چاہیے. آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو دوسرا فریق آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گا, تب ہوگا مصافحہ. جیسے مناظرہ, فرد واحد مناظرہ نہیں کرے گا جب تک فریقین نہیں ہوں گے. جیسے مباہلہ, جب تک دو فریق نہ ہوں اس وقت تک مباہلہ نہیں ہو سکتا. کل مزاربہ, تجارت میں وہاں پر بھی فریقین چاہیے. اسی طریقے سے مبایعہ کا اسم ہے بیعت, اس میں بھی فریق چاہیے. ایک بیعت لینے والا, ایک بیعت کرنے والا. اسی کے وزن پر معاہدہ, معاہدے نہیں ہوتے آپس میں, اس میں بھی فریقین چاہیے. میرے خیال میں میں نے کافی مثالیں دے دیں, اتنا ہوں ہاں کرتے رہیے گا. جہاں کہیں الجھن محسوس فرمائیں تو فرما دیجیے گا, میں اس کو کوشش کروں گا اور آسان کر دوں. تو جب فریقین ہوتے ہیں اسی طریقے سے یاد رکھیے گا, بیعت تنہا نہیں ہوتی, اس میں فریقین چاہیے. ایک بیعت کرنے والا, ایک بیعت لینے والا, اور دونوں میں باب مفعلہ کی خصوصیت کے مطابق معاہدہ ہوگا. معاہدہ کیا ہوگا؟ بیعت کرنے والا یہ عہد کرے گا کہ میں اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد آپ کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوں. وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں اس کے بدلے میں تیری نجات اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مفہوم بیعت آ گیا ذہنی آ گیا. وہ کہتا ہے میں سب کچھ تیرے حوالے کر رہا ہوں. وہ عہد کرتا ہے کہ میں نجات دلاؤں گا اور جنت تک پہنچاؤں گا. اس لیے کہ بیعت ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے جسے اپنی نجات کا یقین نہ ہو, جسے اپنی نجات میں شک ہو, وہ کرتا ہے بیعت. اب میں معترض سے پوچھتا ہوں, یہ حسین ابن علی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے, پوچھو اپنے علماء سے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہی پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل جنت کون ہے. جو حسنین کو اپنا سردار مانتا ہے وہ اہل جنت ہے, جو نہیں مانتا نا اہل ہے. تو جو خود جس کی سرداری اور جس کی مودت جنت کا اہل بنا رہی ہے اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اس نے بیعت کیوں نہ کی. ارے بھائی, وہ تو سردار جنت ہے,
اور بیعت وہ کیا کرتا ہے جسے اپنی نجات میں شک ہو، اور بیعت لینے والا اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ جو تو نے بیع کیا ہے، جو کچھ تو نے بیچ دیا میرے ہاتھ پر، جان، مال، اولاد، اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ بزرگان محترم، اسی لیے ارشاد ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کرتے، وہ مجھے اللہ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان تمام ہاتھوں پہ بلند رہتا ہے۔ یعنی طریقہ کیونکہ بیعت کا یہ تھا کہ سرکار دو عالم کا ہاتھ بلند رہتا تھا اور لوگ نیچے سے آ کر ہاتھ کو مس کرتے تھے، ابھی بیعت ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ تیری بیعت نہیں ہے، یہ میری بیعت ہے۔ اور پیغمبر ہر بیعت لینے والے کو یقین دلاتے تھے کہ تیری نجات کا میں ضامن ہوں، اپنا جان، مال، اولاد تو نے میرے حوالے کر دیا، اب تیری نجات کا میں ضامن ہوں۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں میری بات پر، میں بڑا آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی جائے۔ بزرگان محترم، جب اس معاہدے پر پیغمبر کی بیعت ہوئی کہ پیغمبر نے کہا نجات کا میں ضامن، بیعت کرنے والوں نے کہا اپنی جان، محل، اولاد یہ آپ کے حوالے، اب مجھے سوچ کر بتائیے گا کہ جب جان، مال، اولاد پیغمبر کے سپرد کر دی اور پیغمبر نے نجات کا وعدہ کر لیا، اب اگر کسی نے پیغمبر سے زیادہ مال کو پیارا سمجھا، اولاد کو زیادہ پیارا سمجھا، اپنی جان کو زیادہ پیارا سمجھا، مثلا پیغمبر یہ کہیں کہ جاؤ یہ میدان جنگ ہے اور اپنی جان دے دو، کیوں؟ وجہ کیا؟ اپنی جان دے دو۔ اور اگر کسی نے جان بچائی اور میدان جنگ چھوڑ کر گیا تو معاف کیجئے گا، معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور جب معاہدہ بیعت کا ٹوٹ جائے گا تو ایسے آدمی کے لیے آخرت کی نجات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ اچھا، یہاں ایک سوال اور ابھرتا ہے ذہنوں میں، یہ جان، مال، اولاد، یہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں کس کی؟ کیا اپنی جان کے آپ مالک ہیں؟ اس لیے اگر آپ جان کے خود مالک ہوتے تو ہر شخص خودکشی کر لیتا، مصیبتوں کے گھیرے میں آ کر، مگر اسلام نے کہا خبردار، خودکشی نہیں کر سکتے تم، اس لیے کہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی۔ اگر مال آپ کا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں قیامت کے دن دانے دانے کا حساب کیسا؟ بھائی مال آپ کا ہے نا تو خدا کیوں حساب لے گا؟ مال ہوا، مال بھی آپ کا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں اولاد آپ کی ہے تو اصلی مالک آپ اولاد کے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر بچہ بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی خود دور کیجیے۔ بھائی آپ کے قبضے میں ہوتا تو آپ دور کر دیتے، یا فرض کیجیے خدا نہ خواستہ اس کی روح نکلنے لگے، قابو کیجیے، بھائی آپ کا مال ہے نا، مت جانے دیجیے کہیں، مگر وہاں پر بھی آپ لاچار ہیں. معلوم ہوا کہ نہ مال آپ کا، نہ اولاد آپ کی، نہ جان آپ کی. جب یہ تینوں چیزیں آپ کی نہیں ہیں، پھر آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کی چیز اس کے ہاتھ پہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یہ. بھائی ذرا سلوات پڑھ لیجیے بابا بیڑا. اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا، یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ بیعت اے حبیب تیری نہیں، مجھے اللہ کی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ اللہ ہی کا مال اللہ کو واپس کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے، جسے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد پر اختیار نہ ہو، اسی کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں عبد. توجہ سے، جسے خود اختیار نہ ہو اسے کہتے ہیں عبد. قرآن مجید میں ہے نا، فانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم، جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے نکاح کرو، اور جو تمہارے عبد ہیں تم ان کے نکاح کرو. مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے اب کہتے ہیں غلام کو، کیونکہ غلام کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے غلام پر. تو خدا فرما رہا ہے من عبادکم، جو تمہارے عبد ہیں ان کے نکاح ہے. اس کا مطلب ہے اب کی نسبت آپ کی طرف بھی تو عبادکم کہلائے، اور ایک عبد کی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف، وہ کہلاتے ہیں عباد اللہ، اللہ کے عبد. اس کا مطلب ہو گیا کہ جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ معبود اور آپ سب اس کے عبد. میں آپ کو ان خشک بحثوں میں کبھی نہ پھنساتا، لیکن مولانا کا چونکہ ارشاد ہے کہ علم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا، اور ہمارا ممبر چونکہ ممبر علم ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو ہمیشہ پرکیف رکھے گا. تو اب کی نسبت ہو گئی ایک ہماری طرف، عبادکم تمہارے اب، اور ایک اب کی نسبت ہے اللہ کی طرف. جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اب کا ترجمہ ہوگا بندہ، ہم عبد اور وہ معبود. لیکن اگر کسی کی نسبت انسانوں کی طرف ہو، جیسے قرآن ہے ان عبادکم، تو جو غلام ہے وہ تو ہو گیا عبد. اب فرمائیے آقا کو کیا کہیں؟ بھئی یہ میرا چیلنج ہے، سنی شیعہ نہ بولو، جن جن کے پاس فقہ کی کتابیں ہیں وہ ہدایہ ہو، یا وہ شرائع الاسلام ہو، یا وہ رسائل المقاصد ہو، سنی شیعہ ساری کتابیں فقہ کی کھول کے دیکھ لیجیے، اس میں باقاعدہ غلاموں کا ایک چیپٹر ہے. اب یہ مولانا سے پوچھئے کہ اس چیپٹر کا کیا نام ہے جس میں غلاموں کے لیے قوانین ہیں، ان کی آزادی کے لیے قوانین ہیں، کسی کو غلام رکھنے کے لیے اس کے کیا قوانین ہیں. وہ پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے کتاب العبد والمولا. اب جاب جائیے جہاں جانا. دیکھیے مولانا نے میری مشکل کو حل کیا. اگر عبد کی نسبت اللہ کی طرف تو ہم عبد وہ معبود، اور اگر بندوں کی طرف کوئی کسی کا عبد ہے یعنی کوئی کسی کا غلام ہے تو سنی شیعہ دونوں کے فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ غلام کو عبد کہیں گے اور آقا کو مولا کہیں گے. اسی لیے اس چیپٹر کا نام ہے کتاب العبد والمولا، کیونکہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد کا اختیار مولا کو ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عبد میں اختیار ہوتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں عبد، اور جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اسے کہتے ہیں مولا. اور اس بحث کے بعد اب بھی اگر مولویوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کہ غدیر میں پیغمبر نے کیا کہا تھا، ارے بھیا غدیر میں پیغمبر نے کیا اطلاع فرمایا تھا، الست اولاد من انفسکم، کیا تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں؟ سوچو. آلو بلا، سب نے کہا ہاں، کسی نے دل سے کہا بلا، کسی نے بلا سمجھ کے ٹالا. سوچو، کہ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ کیا میں مالک نہیں ہوں؟ آلو بلا، سب نے کہا جی ہاں آپ مالک ہیں. تو پیغمبر نے کہا اچھا اگر میں مالک ہوں تو بات سنو، من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، میں اپنی اس ملکیت کو ٹرانسفر کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، جس جس کا میں مولا اور مالک ہو اس کا یہ علی مولا بھی ہے. جمل جو ہے صاحب، اس کا مطلب ہے اب کی دو نسبتیں ہو گئی، ایک اللہ کی طرف، ایک بندے کی طرف. اور جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو یہ عبد وہ معبود، اور جب بندے کی طرف نسبت ہوئی تو یہ عبد غلام اور مالک ہے مولا. اور پیغمبر نے اسی ملکیت کو ٹرانسفر کیا علی کی طرف، کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور یہی سبب ہے کہ غدیر کے اعلان کے بعد اب ہم سب عبد ہیں. توجہ، ہم سب عبد ہیں مولا علی کے. توجہ کیجیے، ہم سب عبد ہیں مولا علی کے. اور دلیل دیتا ہوں، کوئی سنی شیعہ جو نجف اشرف جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے، اور جو نہیں گیا مولا لے جائے، لے جائے مولا. جب آپ جناب امیر المومنین کی ذریعہ اقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ عالم بھی پڑھتا ہے، جاہل بھی پڑھتا ہے، مسٹر بھی پڑھتا ہے، مولانا بھی پڑھتا ہے، مفتی بھی پڑھتا ہے، مرجع بھی پڑھتا ہے، عالم دورہ بھی پڑھتا ہے. اور کیا پڑھتا ہے؟ یا مولایا، یا امیر المومنین، یا مولایا، یا امیر المومنین، اشہد، اے میرے مولا، اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ انا عبد کا وابن عبد کا وابن امت کا، میں تیرا عبد ہوں، تیرے عبد کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا لڑکا ہوں. اب سمجھ میں مسئلہ آ رہا؟ پیغمبر نے صرف اعلان کر کے چھوڑا نہیں، قیامت تک کے لیے اقرار لیا. علی کے مزار اقدس پر زری تک پہنچنے سے پہلے ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا، یا مولا اے میرے مولا، انا عبد کا وابن عبد کا وابن امت کا، میں تیرا عبد ہوں، تیرے عبد کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا لڑکا ہوں. زندگی بھر جب جب آپ وقت زندہ ہیں آپ کو پڑھنا پڑے گا، اے مولا میں تیرا عبد ہوں، تیرے عبد کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا لڑکا ہوں. اور جب زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، گل ہو جائے گا اور قبر میں اتار دیا جائے گا، اب پوچھیے علماء سے تلقین پڑھنے والا کیا پڑھے گا؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگار آپ یہ تیرا عبد ہے، تیرے عبد کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا لڑکا ہے. اس کا مطلب ہے زندگی بھر رہے علی کے عبد، مرنے کے بعد بنے خدا کے عبد. تو زندگی میں علی کا عبد نہیں بنے گا، مرنے کے بعد اللہ کا عبد بن نہیں سکتا. نفل کے صلوات پڑھ لیجیے گا والے محمد. علی کا عبد جب تک نہیں بنے گا، مرنے کے بعد خدا کا عبد بھی نہیں بن سکتا. توجہ ہے صاحبان؟ یاد رکھیے، زندگی بھر علی کے غلام، مرنے کے بعد اللہ کے عبد. اب سمجھ میں مسئلہ بیعت آیا؟ کہ جب کسی کی بیعت کرتا ہے اپنے اختیارات اسے دے دیتا ہے، اور جسے اپنی جان مال پر اختیار نہ ہو اسی کو غلام کہتے ہیں، اور جس کو دے دی وہ مولا ہے. بس بیان میں یہی پر سمیٹ دیتا ہوں. پیغمبر کے بعد دو ہی ہستیاں ہیں بیعت کے لیے، ایک اصحاب محمد، ایک آل محمد. فیصلہ علماء پہ چھوڑتا ہوں کہ ان میں کس کو عبد بناؤ گے، کس کو مولا. بھائی یہ دو بزرگ ہستیاں ہیں نا، ان دونوں میں عبد کسے بناؤ گے، مولا کسے بناؤ گے؟ توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، پہچان کیا ہے عبد اور مولا کی؟ غلام اور آقا. میں معمولی فقہی پہچان بتائی دیتا ہوں، ہر فقہ میں پڑھ لیجیے گا. غلام اور آقا کی پہچان یہ ہے کہ غلام کا صدقہ آقا پہ حرام ہے. اب میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، فیصلہ میں آپ سے چھوڑتا ہوں. غلام کا صدقہ آقا پہ حرام ہے. اب قرآن اور حدیث اور فقہ کی روشنی میں خود فیصلہ کیجئے کہ کن پر صدقہ حرام ہے، کن پر صدقہ حلال. توجہ کرتا، کن پر صدقہ حلال ہے، کن پر صدقہ حرام ہے. اور یہ آقا اور خصوصاً پھر آل محمد، آل محمد یہ صدا کیوں حرام ہے ان پر؟ کس لیے حرام ہے؟ اور پھر فقہ پڑھیے، پھر فقہ میں آپ کو یہ چیپٹر ملے گا کہ صدقہ کیا ہے. الصدقۃ ہی اوساخ ایدی الناس، صدقے کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھوں کے میل کچیل کو صدقہ کہتے ہیں. ہاتھوں کے میل کچیل کو صدقہ کہتے ہیں, اور میل کچیل ان کے نزدیک جا نہیں سکتا جو وارث آیا ہے تقدیر ہیں. بھائی سلوات بھی پڑھتے رہیے. صحابہ کرام میرے سر آنکھوں پر, توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ قرآن نے ان کی بھی تعریف, قرآن نے ان کی تعریف میں کیا کہا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کی شان میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم, آل محمد کی شان میں کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, نبی کی شان میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد و آل محمد کے لیے کہا ان پر صلوات ہے اور سلام ہے, ان کے لیے کہا کہ یہ رضی اللہ ہے, ان کے لیے کہا یہ صلی اللہ ہے. یعنی قرآن مجید نے دونوں کو واضح کر دیا, ایک ہے رضی اللہ, ایک ہے صلی اللہ. بندے کو اختیار نہیں ہے کہ صلی اللہ کو رضی اللہ کر دے. رضی اللہ کو صلی اللہ کر دے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کسی کی سمجھ میں اب بھی بات نہیں آتی, جب قرآن نے کہا کہ یہ صلی اللہ ہیں یہ رضی اللہ ہیں, تو آپ ٹی وی والے بھی سنیں, ریڈیو والے بھی سنیں, کہ سب کو ایک لائن میں جب کھڑا کیا جاتا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں جلیل القدر صحابی کتنی بڑی منزل پر ہو, اس کے لیے آئے گا رضی اللہ عنہ. ہو سکتا ہے کوئی گھبرا کر نام نہ لے, نہیں میں نام لیتا, کیا کہیں گے دنیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, یہ سارے رضی اللہ عنہ ہیں نا. اب ٹی وی والے کیا کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, یہ ٹی وی پر آنے والے مولوی مجھے اس بات کا جواب دیں, اگر یہ سب رضی اللہ ہیں تو پھر قرآن میں صلی اللہ کون ہے؟ بتائیے. بھائی یہ سب رضی اللہ ہیں نا, تو پھر صلی اللہ کون ہے؟ تو پھر کہیے حضرت محمد صلی رضی اللہ عنہ. میں دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی یہ کہنے کے بعد آپ مسلمان رہتے ہیں, دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. اس لیے کہ حضور کے نام کے ساتھ آپ نے لگا دیا رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, آپ کی دعاؤں سے راضی ہوگا, آپ کہیں گے تو وہ مقام محمود تک پہنچیں گے. بھیا یہ کتنی بڑی عقل و فکر کی قحط سامانی ہے, اور یہ کتنی بڑی عقل کی نادانی ہے کہ محمود کو کہہ رہا ہے کہ مقام محمود پر پہنچا دے. میری سمجھ میں تو آئی نہیں آئی. جو صلی اللہ ہے اسے صلی اللہ رکھو، جو رضی اللہ ہے انہیں رضی اللہ رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ ہے. اگر رضی اللہ لگایا اسلام سے نکل جاؤ گے. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ ان سے راضی ہو. یہ بغیر راضی ہوئے ہی کلمہ پڑھا دیا اس نے. ابھی راضی ہوا نہیں اور کہا پہلے کلمہ پڑھ لو اس کا. اب پھر قرآن سے پوچھئے، ایک طرف ہے رضی اللہ، ایک طرف ہے صلی اللہ، کن پہ صدقہ حرام ہے، کن پہ صدقہ جائز؟ میرے خیال میں ابھی میں واضح نہیں کر سکا. مشکات شریف کی روایت موجود ہے، پڑھ لیجئے. یہ مشکات شریف کی روایت ہے، پڑھ لیجئے. سرکار دو عالم کی محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب ان کی کھجور کی فصل تیار ہو جاتی تھی تو وہ کبھی صدقہ نکالتے تھے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے ہماری فصل، اسے کیڑے بیڑے نہ نکالیں، نہ کھائیں، اور کھجوروں کے ٹوکرے سرکار کی خدمت میں لاتے تھے. تو سرکار دو عالم کی خدمت میں جب وہ ٹوکرا پہنچتا تو سرکار پوچھتے، ہدیتن ام صدقہ؟ یہ نذرانہ ہے یا صدقہ ہے؟ یہ نذرانہ ہے یہ صدقہ ہے؟ ان قال ہدیہ، اگر وہ کہتا یہ ہدیہ ہے، نذرانہ ہے، خود کھاتے حسنین کو کھلاتے. خود کھاتے اور حسنین کو کھلاتے. وہ ان قال صدقہ، اور اگر وہ یہ کہتا کہ صدقہ ہے، وقال لأصحابہ، تو ایک سنوات پڑھ لیں ماوا جی بلند محمد. تو صحابہ کرام سے فرماتے کہ بسم اللہ نوش فرمائیے، کھائیے، اور وہ نوش فرماتے. اور جب وہ پوچھتے کہ سرکار آپ نہیں کھائیں گے تو فرماتے، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام. کیونکہ ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے، آپ کھائیں بسم اللہ. اب دیکھیے بیچ میں ہے ٹوکرا رکھا ہوا، توجہ چاہتا ہوں. ادھر سرکار اور آل بیٹھی ہے، ادھر رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر نسبت ہے صدقے کی تو ادھر حلال ہو گیا، اور صدقے کی نسبت ہے تو ادھر حرام ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بیچ میں ٹوکرا ہے، ادھر حلال ادھر حرام. تو ملنے کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ حلال و حرام کا فرق ہے، کیسے کہتا ہے خود فرق نہیں. سلوات پڑھ لیجیے بابا جی بلند محمد والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے. مجھے یقین ہے کہ اب مسئلہ بیعت کلیئر ہو چکا ہو. جو کمی رہ جائے گی آئندہ مجالس میں عرض کر دوں گا. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، خدا کی قسم، جب فاطمہ کے لال سے سوال بیعت ہوا تھا پوچھئے مورخین سے پوچھئے کیا فقرے زبان اقدس سے نکلے. جب ولید نے خط بھیجا اور ولید کی طرف یزید نے بھیجا کہ حاکم شام مر گیا, اس کی موت کی خبر بھی دو اور حسین ابن علی سے بیعت حاصل کر, اور اگر ایسا نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دیا. یہ خط بھیج دیا اور حاکم مدینہ نے ولید نے وہ خط مولا کی طرف بھیجا. اور جس وقت ڈاکیا آیا ہے خط لانے والا, وہ مولا مسجد میں تشریف فرما, مصروف عبادت ہے فاطمہ کا لال. بس چند لمحے, چند لمحے. بزرگان محترم, میں نے بڑا وقت لیا آپ کا, مجھ سے بانی مجلس بار بار فرماتے ہیں کہ نسیم صاحب کوشش کیجئے گا کہ مصائب خوب پڑھیے گا, رونے کو ترسے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف یہی نہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں, جہاں جاتا ہوں مومنین یہی فرمائش کرتے ہیں, بھائی مصائب سنائیے گا. میں امریکہ گیا تو یہی فرمائش, لندن گیا تو یہی فرمائش. اللہ مومنین کو جہاں جہاں آباد ہیں سلامت رکھے. اور میں کبھی نہیں سمجھ سکا کہ فاطمہ کے لال کا عاشق روتے روتے تھکتا ہی نہیں. خدا کی طرف وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, چاہے اسے رونے کے لیے لائسنس لینا پڑے, خدا کی قسم لائسنس لے کے بھی روتا, رونا چاہتا ہے. اور آپ روتے روتے تھکتے نہیں, جتنا بھی رو لیں آپ کہتے ہیں بدن ہلکا ہو گیا, آنسوؤں نے غبار نکال دیا. جب آنسو زیادہ بہ رہے ہو نا اور آپ خوب رو رہے ہوں تو کبھی اس بہن کا بھی خیال کیجیے جس کو کسی نے رونے نہیں دیا. اس بیٹی کا بھی خیال رکھیے گا. جو باپ کی لاش پہ رونا چاہتی تھی مگر کسی نے رونے نہیں دیا. اللہ آپ کو بچوں سمیت سلامت رکھے. دوستوں, میرے مولا کے سامنے خط آیا, خط کو دیکھا, چہرہ کملا کے رہ گیا. حسین ابن علی کا چہرہ کملا گیا جس طرح سخت لو میں گرم ریت پر گلاب کا پھول کملا جاتا. کملائے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر تشریف لے گئے. بہن نے پہلی دفعہ جو کملایا ہوا چہرہ دیکھا, بھائی کی عاشق بہن, بے مثال پیار کرنے والی بہن, بھائی کے قریب آئی اور ریشے مبارک کو چوما حسین, اور چوم کر پوچھتی ہے بھیا یہ چہرہ کیوں کملا گیا, کیا نانا یاد آئے ہیں, کیا بابا کے ضربت یاد آئی ہے؟ کیا دربار سے ماں کا خالی واپس آنا ہی ہو؟ کیا بھائی حسن کے جنازے کے تیر یاد آئے؟ کہ کیوں آج چہرہ کملا گیا؟ کیا میری بہن حاکم نے مجھے دربار میں بلایا ہے؟ میں اور مختصر کرتا ہوں دوستو، بہن تڑپ گئی، سچا حسین کیا ارادہ ہے؟ کہ بلایا ہے، رات کا وقت ہے، میں ہوا تھا ہوں. بہن ہاتھ چوم کے کہتی ہے، حسین اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا میرے بھیا. اور حسین سنتا ہے، اگر شریعت کا پردہ حائل نہ ہوتا تو زینب تیرے ساتھ دربار جاتی، لیکن اکیلا نہیں جانے دوں گی. اور جب بہن بھائی کی یہ باتیں ہو رہی تھی تو بہن بھائی کا چہرہ دیکھا، سرکار ابی الفضل کی، سرکار عباس غازی کی زوجہ محترمہ جلدی سے اپنے حجرے میں گئی. سرکار غازی لیٹے ہوئے تھے، سینے پر بچہ کھیل رہا تھا. اس مومنہ نے جلدی سے بچے کا بازو تھام کے الگ کر دیا. مولا غازی اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ پھر دم کہتی ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا بہن بھائی باتیں کر رہے تھے، حسین کا چہرہ کملایا ہوا تھا اور زینب کے سر کے چادر سرکی ہوئی تھی. ابا سے غازی جلدی سے چل رہے بڑے حوصلے سے، دو چار جملے سن لیجیے. بنی ہاشم کو لیے ہوئے سرکار ابی الفضل میری شہزادی کے سامنے سر جھکا کر اس طرح کھڑے ہیں جیسے غلام ملکہ عالیہ کے سامنے. شہزادی حکم، حکم میری شہزادی، نظر قدموں پہ ہیں. فرماتی ہے، عباس تو میرے بابا کی آرزو ہے، عباس تو میرے بابا کی دعاؤں کا صلہ ہے. عباس عباس میں صرف تجھے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجتن میں اب اگر نانا ہے تو حسین، بابا ہے تو حسین، اما ہے تو حسین، بھائی حسن ہے تو حسین. عباس حسین جا رہے ہیں، اکیلا نہ جانے دینا، دربار میں خیال رکھنا. اگر کسی نے گستاخی کر دی تو عباس میں تجھ سے پوچھوں گی. عباس میں یہ سنا مولا کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح، خدا جانے کیا دل میں آرزو تھی عباس. لیکن جیسے ہی دربار کا دروازہ آیا، مولا فرماتے ہیں، عباس تم سب یہیں کھڑے رہو، یہیں کھڑے رہو. عباس میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو، نعرے کی تکبیر کی آواز سنو تو پھر بے شک اندر آ جانا. لیکن عباس یہ نانا کا مدینہ ہے، عباس بڑے حوصلے سے کھڑے رہنا. ادھر حسین نے یہ تاکید کی، ادھر دربار میں مشورے ہو رہے ہیں، چرواہوں کی نسلیں بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جب حسین آئے تعظیم کے لیے کوئی نہ اٹھے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی شمس امامت کی چھوٹ پڑی سب بے اختیار یوں کھڑے ہو گئے جیسے فرشتوں نے بالوں سے پکڑ کے کھینچا. مولا کی خدمت میں کرسی پیش کی، دربار کا دروازہ بند ہو گیا، کان لگے ہوئے ہیں، باہر والے سن رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں مولا نے کیا کہا، مولا سے کیا سوال ہو رہا ہے. عباس نے کہا مولا نے کہا ہے خاموش کھڑے رہو. اب خاموش کھڑے ہیں. مولا کے سامنے خط آیا، بیعت کا سوال آیا، ارشاد فرمایا حاکم شام کا مرنا تمہارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. باقی رہ گئی بیعت، بیعت کا لفظ آیا اور ارشاد فرمایا امثلی یبایع مثلہ، کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے. اب جملہ سنیے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے. جاؤ حاکم مدینہ، اپنے حاکم کو بتلا دینا انا ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، نہ میرے باپ نے یہ کام کیا تھا نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور اگر مزید تفصیلی گفتگو چاہیے تو صبح ہو لینا، تو کل میری تمہاری باتیں ہو جائیں. یہ کہہ کے مولا چلنے لگے، کیونکہ ولید کی کوشش یہ تھی کہ میں اس خون ناحق میں ملوث نہ ہونے پاؤں، اس کی کوشش. اب تاریخ نے کہا کہ وہیں مروان بیٹھا.
الہی عبیدک بشنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک، الہی لک ارحب المترحبون والیک اخلص المتأهلون، رحمة لک ورجعون لعفوک یا الہ الحق، ارحم دعاء المتصفین واعف عن جرائم الغافلین وزد فی احسانک. اللهم صل وسلم.